بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
سب سے پہلے تو میں آپ سب کی خدمت میں حاضرین ہوں، ناظرین کی خدمت میں ولادت و سعادت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کی جانب سے، حاضرین و ناظرین کی جانب سے، امام حسن مجتبی کے فرزند امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ آخر کلام میں کچھ گفتگو اس شہزادے کے حوالے سے بھی رہے۔ سورہ مبارکہ صف تقریباً 9 آیات آپ کے سامنے بیان ہو چکی، اور آج 10ویں آیت سے ہم اپنی گفتگو کو شروع کر رہے ہیں۔ پروردگار کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، میں تمہیں ایک بزنس بتاؤں۔ ابھی جو بزنس کے آئیڈیاز ہیں یہ فلوٹ ہوتے رہتے ہیں، ہر شخص دوسرے شخص سے پوچھتا ہے کہ بھائی اب بتاؤ کون سا بزنس کرنا چاہیے۔ خدا بالکل انسانوں کی طرح سے انسانوں سے مخاطب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، میں تمہیں ایک بزنس بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم۔ اب یہاں پر بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ طباطبائی نے اس بات کو بیان کیا ہے، مطلب اور مفہوم ان کا مطلب ہے، الفاظ میرے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خدا تجارت بتانا چاہ رہا ہے تو ہم بھی ایک کام کرتے ہیں کہ ہم بھی قرآن کے سامنے سے اٹھ کر کے بزنس ٹیبل پر جا کر کے بیٹھتے ہیں اور ان آیات کو ایک بزنس ڈیل کے انداز میں دیکھتے ہیں کہ واقعاً خدا کیا بزنس ڈیل بتا رہا ہے۔ یعنی بالکل عام دنیا میں جس طرح بزنس کے لیے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے ہو اور بزنس کی ڈیل ہوتی ہے تو کس طرح ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو، کس طرح گفتگو کرتے ہو، اس سینس کے اندر اور اس ایٹماسفیئر میں اور اس ماحول میں جا کر کے ان آیات کو دیکھو تو ان آیات کو دیکھنے کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ پروردگار متعال کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت، میں تمہیں ایک تجارت بتاؤں، میں تمہیں ایک بزنس بتاؤں۔ اب سمجھو کہ بیچ میں ایک ٹیبل رکھی ہوئی، ایک طرف پروردگار ایک طرف تم ہو، اور اب پروردگار سے بزنس ڈیل کرنا چاہتے۔ سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے جب آپ بزنس ڈیل کرنے جاتے ہیں؟ پروفٹ کتنا ہوگا، ہے نہیں؟ پہلا سوال جب آپ بزنس ڈیل کرتے ہیں تو پروفٹ کتنا ہوگا؟ پروردگار کہہ رہا ہے پروفٹ ہے، تنجیکم من عذاب علیم، عذاب علیم سے بچ جاؤ گے۔ تمہارا پہلا سوال کیا تھا؟ پروفٹ کتنا ہوگا، تمہیں تجارت بتاؤں؟ پروردگار بتا، ابھی سمجھیے کہ ایک مکالمہ ہو رہا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے تجارت بتاؤں، انسان نے کہا پروردگار بتا کیا تجارت ہے، پروفٹ کتنا ہوگا؟ کہ تنجیکم من عذاب علیم، ابھی بات نہیں ہو رہی کہ کیا دینا ہے اور کیا لینا ہے، کیا چیز خریدیں گے، کس طرح سے بیچیں گے، کیا ہوگا، یہ آگے چل کے بیان ہوگا۔ ابھی پہلے پروردگار کہہ رہا ہے، مثال کے طور پر میں آج کی زبان میں کہوں تو انٹرسٹ ریٹ بتا رہا ہے پروردگار سب سے پہلے کہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے، فائدہ بہت زیادہ ہے، کرنا ہے یا نہیں؟ اگر موڈ ہے تو ہاں بولو تو آگے بتاؤں کہ کیا ڈیل ہے، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، خدا حافظ۔ پروردگار پروفٹ کیا ہے؟ کہ تنجیکم من عذاب علیم، هل ادلکم علی تجارت، کو تجارت کو بزنس بتاؤں؟ پروردگار بتا کیا ہے؟ کہ تنجیکم من عذاب علیم، پروفٹ اس کا یہ ہے کہ تم عذاب سے نجات پا جاؤ گے۔ اب اس سے بڑا کوئی پروفٹ ہو سکتا ہے؟ پروردگار ہے کیا، تجارت کرنا کیا پڑے گا؟ اب یہاں پر علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ تجارت کی تعریف کیجئے کہ تجارت کی تعریف کیا ہوگی، تجارت کس کو کہتے ہیں؟ تجارت وہی ہماری عام جو عرف میں تجارت ہوتی ہے۔ کہ تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کیپٹل کو اس طرح سے استعمال کرے کہ اس پر پروفٹ اس کو ملے، اس کو کہتے ہیں تجارت۔ آپ کے پاس مثال کے طور پر 50,000 روپے ہیں، آپ 50,000 روپے سے کوئی ایسی چیز خریدیں کہ جو کل صبح 60,000 کی بک جائے، اس کو کہتے ہیں تجارت، اس کو کہتے ہیں بزنس۔ کیپٹل کے اندر، راس المال کے اندر جو کیپٹل ہے، اس کیپٹل میں اس طرح سے تصرف کرنا کہ اس کے نتیجے میں فائدہ ملے، طلبا للربح، یہ اس کی تعریف کی گئی۔ التصرف في رأس المال، کیپٹل کے اندر تصرف کرنا، کیپٹل کو استعمال کرنا اس طرح سے کہ پروفٹ مل جائے، اس کو کہتے ہیں تجارت. بس کوئی کیپٹل ہونا چاہیے اور کوئی پروفٹ ہونا چاہیے. پروردگار کیپٹل کیا ہے، کیا رکھواؤں تیرے پاس اس بزنس ڈیل میں؟ پروردگار کہہ رہا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیلہ باموالکم وانفسکم. کیپٹل کے طور پر کیا چاہیے مجھے؟ ایمان چاہیے اللہ پر اور رسول پر، اور جہاد چاہیے تمہارے مال کے ذریعے سے اور تمہارے نفس کے ذریعے سے. یہ رأس المال ہے، یہ وہ کیپٹل ہے جو تمہیں میرے پاس رکھوانا پڑے گا. پروردگار کیا ہے؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اور تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کتنی پروفٹ والی ڈیل ہے، تم شاید سمجھ نہیں پا رہے. یہاں پر دو طرح کا ترجمہ کیا گیا، اور دونوں ترجمے، ہر ترجمہ ایک جہت سے بہت خوبصورت ہے. بعض نے کہا کہ تم اصلا جا نہیں سکتے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تمہیں پتا ہوتا تو تمہیں پتا چلتا کہ کتنا بہتر ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، یہاں پر پروردگار کہنا چاہ رہا ہے کہ تم جاہل ہو، جاننے کی کوشش کرو کہ یہ کتنا بہتر ہے. دونوں ترجمے کے اعتبار سے صحیح ہیں. پروردگار ٹھیک ہے، انٹرسٹ ریٹ بھی تو نے بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ کتنا پیسہ رکھوانا پڑے گا، رأس المال کیپٹل کے طور پہ کیا رکھوانا پڑے گا، ہوگی کیسے یہ ڈیل، واپس کیسے ملے گا پروفٹ؟ ایک سال بعد ملے گا، دو سال بعد ملے گا، کب ملے گا، کتنے عرصے میں؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ دوبارہ ہمارا جو کیپٹل ہے وہ دوبارہ ہمارے پاس آ جائے گا، کیا ہوگا، ڈیل کس طرح سے ہوگی؟ پروردگار کہہ رہا ہے یغفر لکم ذنوبکم. کیسے تمہیں یہ پروفٹ واپس کروں گا؟ سب سے پہلے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے ذریعے سے. اپنا ایمان میرے پاس رکھواؤ، اللہ کے راہ میں جہاد کرو اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنے جانوں کے ذریعے سے. پروفٹ کی پہلی قسط کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. پروردگار اب واقعا، یعنی یہاں پر اگر انسان اس کو تھوڑا سا اس طرح سمجھے، پروردگار واقعا سارے معاف کر دے گا؟ واقعا، یعنی جس کو کہتا ہے نا، ایک دفعہ جب آپ ایسی ڈیل کرنے جاتے ہیں، سامنے والا کوئی ایسا پروفٹ بتاتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، انسان کہتا ہے واقعا اتنا پروفٹ ہے اس کام میں؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. پروردگار واقعا، پروردگار کہہ رہا ہے وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، صرف یہ نہیں، ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اب یہاں پر آ کر کے اس کو کہا جاتا ہے کہ حیرت سے انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جائے، پروردگار ایمان اور جہاد کو تیرے پاس رکھوانے کا اتنا پروفٹ ہے کہ گناہ بھی معاف کر دے گا اور جنت میں بھی داخل کرے گا؟ پروردگار کہہ رہا ہے صرف جنت میں داخل نہیں کروں گا، وہ مساکن طیبۃن فی جنات عدن، ایک ایسی جنت میں تمہارے لیے پاک اور مطہر گھر بناؤں گا کہ جس جنت میں کبھی بھی زوال نہیں آنے والا، اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے. اب انسان کا مسئلہ کیا ہے، سمجھ میں کیوں نہیں آتی یہ تجارت؟ پروردگار کہہ رہا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ تمہارے لیے بہت بہترین، اس سے بہترین بزنس ڈیل نہیں ہو سکتی. ذالک الفوز العظیم، یہ بہترین بزنس ڈیل ہم تمہیں بتا رہے ہیں. حل ادلکم علی تجارت سے آیت شروع ہوئی، پروردگار کہہ رہا ہے میں تمہیں ایک بزنس بتاؤں، اور آخر میں آ کر کے کہہ رہا ہے اس سے زیادہ پروفٹ اگر کہیں ملے تو مجھے آ کر کے بتانا، جو مارکیٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ اگر کہیں پروفٹ ملے تو مجھے آ کے بتانا. پروردگار کہہ رہا ہے ذالک الفوز العظیم، اس میں جو پروفٹ ہے تمہارے لیے وہ کہیں اور نہیں ہے. کیوں؟ جب آپ بزنس ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جس کے پاس رکھوا رہے ہوتے ہیں پیسے، جب آپ کسی کے ساتھ مل کر کے کچھ خرید رہے ہوتے ہیں تو سامنے والے کو بھی آپ کے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، سامنے والے کو بھی پیسہ چاہیے کہ وہ اپنا کام کر سکے آپ کے پیسے سے. خدا کہہ رہا ہے یہ ایسی ڈیل ہے جس میں جس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو وہ عالمین سے بے نیاز ہے، اس کو تمہارے پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس بزنس میں گھپلا ہو جائے گا، کھا جائے گا، یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی نہیں نا، کیونکہ سامنے والے کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے تمہارے پیسوں کی. وہ ان اللہ غنی عن العالمین، تمہارے عالموں سے پروردگار متعالی، جتنے تمہارے عالم ہیں پروردگار اس سے غنی ہے، اس سے بے نیاز ہے پروردگار، اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پروردگار. ایک دوسرا، دنیا کی تمام تر بزنس ڈیلز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا بھی پروفٹ ہو، جو آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہوتا ہے, جو واپس لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہوتا ہے. زیادہ ہو سکتا ہے لیکن ہوگا لمیٹڈ, 100% 200% 500% جتنا بھی پروفٹ ہوگا لمیٹڈ. پروردگار کہہ رہا ہے یہ بزنس ڈیل اس لیے سب سے اچھی ہے کیونکہ اس میں دے رہے ہو لمیٹڈ, واپس لے رہے ہو انلمیٹڈ. ذالک الفوز العظیم, یہ تمہارے لیے بہترین بزنس ڈیل ہے. کیوں؟ کیونکہ دے کیا رہے ہو اس 50-60 سال کی زندگی میں, ایک ایمان, ایک عمل صالح, ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, یہ 40-50 سال کی زندگی کے اندر اتنا تھوڑا سا اللہ کی راہ میں دے رہے ہو, مقابلے پہ کیا مل رہا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں, جنت میں داخل کیے جا رہے ہیں اور بہترین مکان پروردگار جنت میں دے رہا ہے. اس سے بہتر ڈیل کوئی اور ہو سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد عام زندگیوں کی ڈیل میں ہوتا ہے نا کہ جب ساری بات بات ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر کہتا ہے ہم آپ کو ایک اور چیز بھی ایکسٹرا دیں گے جو ہماری ڈیل میں شامل نہیں ہے لیکن ایز اے گفٹ ہماری جانب سے آپ رکھ لیجئے. پروردگار بھی اسی انداز میں کہہ رہے ہیں وہ اخرى تحبونها, ایک اور چیز بھی تمہیں دیں گے جو تمہیں بہت پسند آئے گی. ڈیل ختم ہو گئی, ایمان اور جہاد ہمارے پاس رکھوا دو, گناہوں کی مغفرت اور جنت لے لو, ڈیل مکمل ہو گئی, ڈیل کلوز. پروردگار کہہ رہا ہے ایک اور گفٹ بھی ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے, وہ اخرى تحبونها, ایک اور چیز بھی دیں گے کہ جس سے تم بہت محبت کرتے ہو, وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب. ایسا نہیں کہ اسی دنیا میں جا کر کے تمہیں اس کا ریٹرن ملے گا, اس دنیا میں اگر اس بزنس ڈیل کو آپ قبول کریں گے اس دنیا میں نصرت الہی ملے گی اور فتح الہی میں نصیب ہوگی. یہاں پر بہت اچھا استفادہ کیا ہے مفسرین نے, کہا کہ پروردگار جب بیان کر رہا تھا یغفر لکم ذنوبکم, پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, ویدخلکم فی جنات جنات تجری من تحتی الانہار ومساکن طیبتن, پروردگار نے اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ پروردگار فتح و نصرت عطا کرے گا, کہ پروردگار نے کہا ڈیل کلوز. واخرى تحبونها, ایک اور چیز ہے کہ جس کو تم پسند کرتے ہو ہم تمہیں دیں گے, یہ اضافی ہماری جانب سے رکھ لو ایکسٹرا. ڈیل وہی ہے کہ وہاں پر ملے گا, اس دنیا میں بھی, ایسا نہیں اس دنیا میں محروم رکھیں گے, اس دنیا میں کیا ملے گی؟ بہترین جو مدد کر سکتا ہے اس کی مدد, اور بہترین جو فتح نصیب کر سکتا ہے اس کی جانب سے فتح. اور آخری آیت کا ترجمہ وبشر المؤمنین, ترجمہ اس کا جو ہے وہ جو ترجمہ کرنے والوں نے کیا ہے وہ کہ مومنین کو خوشخبری دے دیجئے, لیکن میں اگر ترجمہ کرنا چاہوں اس سارے سینریو کے اندر جو آپ کے سامنے بیان کیا تو شاید ترجمہ یہ ہو کہ پروردگار کہنا چاہ رہا ہے جاؤ عیش کرو. وبشر المؤمنین, مومنین سے کہہ دیجئے جاؤ عیش کرو, اس سے اچھی ڈیل نہیں ہو سکتی. ایمان رکھوا دو ہمارے پاس, اپنے مال سے اور اپنے نفس سے جہاد کرو, ہم مقابلے میں کیا دیں گے؟ گناہوں کو معاف کر دیں گے, پروفٹ. پروفٹ کیا ہے اس ڈیل کا؟ گناہوں کو معاف کر دیں گے, جنت میں تمہیں داخل کریں گے, اور صرف یہ پروفٹ نہیں ہے بلکہ اس سے ہٹ کر دنیا میں بھی تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے گی, اللہ کی جانب سے فتح بھی نصیب ہوگی. یہاں پر یہ بات پہلے بھی گزر چکی کہ یا ایھا الذین آمنو سے مراد ہمیشہ کبھی, یا ایھا الذین آمنو سے مراد وہ تمام تر لوگ ہوتے ہیں جن میں 1% سے لے کر کے 100% تک ایمان پایا جاتا ہے, بعض مقامات پر صرف وہ مراد ہوتا ہے جس میں 100% ایمان پایا جاتا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہر ایمان ہمیں نہیں چاہیے. یا ایھا الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, میں بزنس ڈیل بتاؤں کہ جس میں تمہیں بہت پروفٹ ہوگا؟ پروردگار کہہ رہا ہے ایسا اس طرح کا ایمان ہونا چاہیے, تؤمنون باللہ ورسولہ, ایمان صرف نہیں چاہیے ہمیں, ایسا ایمان چاہیے کہ جس کے ساتھ تم اپنے مال اور اپنی جان کو ہم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, ایسا ایمان چاہیے ہمیں. دوسرا جو نقطہ یہاں پر مفسرین نے بیان کیا وہ کیا تھا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, پروردگار تجھ پر ایمان لے آیا کافی نہیں, تو ہے نا خالق, تو مالک ہے, تو رب ہے, تو پروردگار ہے, تو نے بنایا ہے, تو معبود ہے, تو کمال مطلق ہے, تو حی مطلق ہے, تجھ پہ ایمان لیا تؤمنون باللہ کافی ہے, رسول کو درمیان ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پر قرآن مجید کی ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 151 اور 152, 151-152. پروردگار کہتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا ہے، ویریدون مستقل یہ چاہتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے درمیان جدائی ڈال دیں، اللہ پر ایمان لے آئیں رسول پر ایمان نہ لائیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ کیوں پروردگار اتنا انسسٹ کر رہا ہے کہ رسول پر بھی ایمان لے کر کیا ہو؟ بہت ہی عامیانہ اور عرف کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں، آپ کسی کمپنی میں فون کرتے ہیں، کہتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کے برانڈ کا لباس لینا چاہتا ہوں، آپ کے برانڈ کی کوئی چیز لینا چاہتا ہوں، گھڑی لینا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر کوئی کھانے کا برانڈ ہے اسے کھانا منگوانا چاہتا ہوں، کیا کہتا ہے؟ خیال رکھیے گا، بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے برانڈ کا نام لے کر کے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، وہ ہمارے برانڈ نہیں ہیں، اصل فرینچائز سے ہماری چیز خریدیے گا، ہے یا نہیں؟ پروردگار کہہ رہا ہے رسول پر ایمان اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارا آتھورائزڈ فرینچائز ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اس کے ذریعے سے اللہ کو حاصل کروں. اس کے علاوہ بہت سے اور ہیں کہ جو اللہ کے جھوٹے فرینچائز کھول کر کے اور جھوٹے ڈیلرز بن کر کے بیٹھے ہوئے، ان سے مت خریدنا، ان سے جا کر کے ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی تمہیں یہی کہیں گے حلا دلکم علی تجارت تنجیکم، ان کے پاس رائٹس ہی نہیں ہے یہ تجارت کرنے کے. اگر انویسٹ کرنا ہے، یہ تجارت کرنی ہے، کس کے پاس آؤ؟ رسول کے پاس آؤ. ہم نے اپنا آتھورائز ڈیلر کس کو بنایا ہے اس تجارت کے لیے، اس ڈیل کے لیے؟ رسول کو بنایا. تومنون باللہ ورسولہ. پروردگار کہہ رہا ہے اولئک ہم الکافرون، سورہ نساء کے اندر، کہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے درمیان جدائی ایجاد کر دیں، اصل میں یہ کافر ہیں، یہ خدا کو بھی نہیں مانتے، یہ خدا کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ اللہ اور رسول کی جدائی کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ لوگ غلط فرینچائز پہ چلے جائیں، غلط جگہ سے معرفت خدا کو حاصل کریں. خدا کہہ رہا ہے نہیں، ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کیا خریدنا ہے، ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کہاں سے خریدنا ہے. ہم تمہیں ڈیل بتا رہے ہیں، ڈیل ہماری طرف سے ہے، لیکن دیکھو ایسا نہ ہو کہ کہیں غلط جگہ پر جا کر کے اپنا رأس المال اور کیپٹل رکھوا دو. نہیں، اپنا ایمان اور جہاد لے کر کے جاؤ اور رسول کے پاس رکھواؤ، کیونکہ یہ ہمارا آتھورائز ڈیلر ہے، اس کو ہم نے یہ اختیار دیا ہے کہ یہ ہماری جانب سے ڈیل کر سکتا ہے. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جو تؤمنون باللہ ورسولہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. کیوں؟ یہاں پر مفسرین نے کہا کہ مال کو مقدم کیوں کیا گیا ہے نفس پر؟ مال کے ذریعے سے جہاد کرو اور اپنی جان کے ذریعے سے جہاد کرو. کہا کہ مال کو مقدم کیوں کیا گیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کا جہاد افضل ہے جان کے جہاد پر؟ تو مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ اس باب سے نہیں ہے کہ مال کا جہاد جان کے جہاد سے افضل ہو، یقیناً جان کا جہاد افضل ہے، کیونکہ مال کے جہاد میں انسان کی ہستی باقی رہتی ہے، انسان کی دارائی لٹ جاتی ہے، انسان خود باقی رہتا ہے، انسان کے پاس جو ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، جان کے جہاد میں خود انسان کی ہستی ختم ہو کر کے رہ جاتی ہے، اس لیے جان کا جہاد زیادہ اہمیت رکھتا ہے. پھر کیوں پروردگار متعال نے یہاں پر مقدم کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال کا جہاد جان کے جہاد کے لیے مقدمہ ہے، کہ اگر تم نے جان کا جہاد کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے اسلحہ خریدنا پڑے گا، گھوڑا خریدنا پڑے گا، اپنے مال کے ذریعے سے اس جنگ اور جہاد کی تیاری کرنی پڑے گی. تو مقدمے کے طور پر جس طرح نماز سے پہلے وضو کا ذکر کیا جاتا ہے، وضو افضل نہیں ہوتا نماز سے، بلکہ چونکہ مقدمہ ہے اس لیے پہلے وضو کا ذکر کیا جاتا ہے. اس لیے پروردگار کہہ رہا ہے پہلے مال کے ذریعے سے جہاد کرو. کیوں؟ کیونکہ مال کے ذریعے سے جہاد کر کے تیار ہوگے تو اپنے نفس کے ذریعے جہاد کر سکو گے. دراصل مقدمے کے طور پر پروردگار متعال بیان کر رہا ہے. اور واقع عزیزان گرامی قدر، جس رات رسول اللہ مدینہ کے لوگوں سے ملے مکہ میں چھپ کر کے، اس رات ایک شخص کے جو مدینہ سے آیا تھا اور اس نے آ کر کے رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، عبداللہ ابن رواحہ، اس نے رسول اللہ سے کہا، یعنی واقع اس کے سوال سے محسوس ہوتا ہے ظاہرا کہ بیچارہ بزنس مین قسم کا آدمی تھا، سوچ اس کی جو ہے وہ بزنس مین قسم کی سوچ تھی. اس نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ ایمان لے آیا، یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے، جو شرط اس میں رکھنی ہے ابھی رکھ لیجئے، یہ میں ایمان لے کر کے آ رہا ہوں آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہوں، جو شرط رکھنی ہے رکھ لیجئے. رسول اللہ نے کہا دو شرط رکھتا ہوں. کہا کیا؟ کہا ایک اللہ کا شریک کسی کو نہیں قرار دو گے، دوسرا ہمیشہ اپنے جان سے اور اپنے مال سے میرا دفاع کرو گے. اس نے کہا ڈن. واقعا روایت کا اسلوب اسی طرح کا ہے، میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر. اس نے کہا ڈن، یہ بتائیے آپ کیا دیں گے. آپ نے اپنی شرط رکھ لی نا، اب بتائیے آپ کیا دیں گے. رسول اللہ نے کہا جنت. اس نے کہا ربح البیع، لا نقیل ولا نستقیل. بہت اچھا جملہ. اس نے کہا ڈیل کنفرم ڈن, نہ توڑوں گا نہ توڑنے دوں گا, نہ میں پیچھے ہٹوں گا اگریمنٹ سے نہ آپ کو پیچھے ہٹنے دوں گا, ڈن. میں نہ اللہ کا شریک کسی کو قرار دوں گا, نہ جو ہے وہ آپ کے دفاع سے کبھی پیچھے ہٹوں گا, ہمیشہ اپنے مال سے اور اپنی جان سے آپ کا دفاع کروں گا. آپ نے کہا ہے مقابلے میں جنت دیں گے, ربح البیع, یہاں پر میں نے پروفٹ والی ڈیل کر لی ہے, لا نقیل, نہ خود میں اس سے ہٹوں گا, لا نستقیل, نہ آپ کو ہٹنے دوں گا, بالکل ڈن کیجیے یہ ڈیل. اور واقعی یہ ڈیل کرنے قابل ہے, جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان یعنی کون ہے دنیا میں جو لمیٹڈ دے کر کے ان لمیٹڈ نہ لینا چاہتا ہو, ہے کوئی جس کو کہیں کہ لمیٹڈ دے دے ان لمیٹڈ چھوڑ دے؟ پروردگار کہہ رہا ایسی تجارت, ذالک الفوز العظیم, ایسی تجارت تجھے کہیں ملے گی نہیں دنیا میں, کیونکہ جس کو دے رہا ہے نہ اس کو ضرورت ہے کہ وہ کھا جائے گا, وہ بے نیاز ہے, نہ یہ کہ اس کی قدرت میں کمی ہے کہ مثال کے طور پر ایسی جگہ لگا دے گا جہاں تیرا پیسہ ڈبا دے گا, نہیں, وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, نہ اس کو ضرورت ہے, قدرت بھی رکھتا ہے, تو اپنی ایک ناچیز سی چیز اس کو دے رہا ہے, مقابلے میں وہ ان لمیٹڈ تجھے عطا کر رہا ہے, یغفر لکم ذنوبکم, تیرے سارے گناہ معاف کر رہا ہے, تجھے جنت میں داخل کر رہا ہے. پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ نہیں صرف یہی نہیں, وہ اخرى تحبونها, ایک ایکسٹرا چیز بھی ہم اپنی طرف سے دے رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب, دنیا میں بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مدد و نصرت دیں گے. اتنی بہترین ڈیل کیوں ٹھکرا رہا؟ واقعا اگر انسان سالم ذہن کے ساتھ سوچے تو اس ڈیل کو نہیں ٹھکرا سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک شخص کہتا ہے کہ میں عمر ابن عبدالعزیز کے پاس بیٹھا ہوا تھا, مدینہ آیا تھا عمر ابن عبدالعزیز جو خلیفہ تھا. کہا کہ منادی نے ندا دی مدینہ کے اندر کے خلیفہ یہاں پر آئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں, اور اگر کسی پر کوئی ظلم ہوا ہے, کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, کسی کو کوئی شکایت کرنی ہے کسی کی, تو آ جائے, وہ سننے کے لیے راضی. کہ اتنی دیر میں اس کا غلام, کہ جس کا نام روایت نے لکھا کہ مزاحم, اس نے جا کر کے اس سے کہا کہ امام باقر آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے. اس نے کہا کہ بلا لو. امام باقر تشریف لائے, دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز رو رہا ہے, اپنا آنسو پہنچ رہا ہے. روایت کا جملہ اسی طرح سے ہے کہ رو رہا ہے اور یمسح عینیہ من الدموع, اپنے آنکھوں کو پہنچ رہا ہے, بار بار آنسو اس کے نکل رہے ہیں. امام نے سوال کیا اس سے, ما ابکاکا, کیوں رو رہا ہے؟ ہشام وہاں پر بیٹھا ہوا تھا کوئی شخص, اس نے بتایا کہ یہ اس وجہ سے رو رہا ہے. روایت نے وجہ ذکر نہیں کی, ظاہراً ایسا محسوس ہوتا تھا دنیا کی کوئی وجہ تھی, دنیاوی کوئی اس کو لاس ہوا تھا, کوئی نقصان ہوا تھا, اس طرح کی کوئی وجہ تھی. یہاں پر لکھا ہوا اب کا ہو قضا و قضا, اس نے بالآخر جو بھی وجہ تھی وہ بیان کی کہ اس وجہ سے یہ رو رہے ہیں عمر ابن عبدالعزیز. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی خوبصورت ایک ارشاد وہاں پر فرمایا, کہنے لگے یا عمر انما الدنیا سوق من الاسواق, دنیا بازاروں کی طرح ایک بازار ہے, تو ایک بازار میں کھڑا ہوا ہے. منہا خرج قوم بما ينفعهم ومنہا خرجوا بما يضرهم, یہاں سے کوئی فائدہ کر کے باہر جاتا ہے, یہاں سے کوئی نقصان کر کے باہر جاتا ہے. آپ دنیا کے بازاروں کی طرح سے, دنیا کے بازار میں کبھی بھی آپ جائیں تو ایک دن سب نہیں کہیں گے کہ ہم نے پروفٹ کیا ہے, کوئی کہے گا پروفٹ کیا ہے, کوئی کہے گا نقصان کیا ہے. امام کہتے ہیں یہ دنیا کے بازاروں کی طرح ایک بازار ہے, اس کو بازار سمجھ. ایک بازار میں کیا ہوتا ہے, کبھی کوئی پروفٹ کر کے جاتا ہے, کبھی کوئی لاس کر کے جاتا ہے. امام فرماتے ہیں وَجْعَلْ فِي قَلْبِكَ اِثْنَتَيْن, اپنے دل میں دو خیال رکھ, کبھی بھی اس دنیا کے اندر ناکام نہیں ہوگا. دو خیال اپنے دل میں ہمیشہ رکھ, کون سے؟ ایک, تَنْظُرْ الَّذِي تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مَعَكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَى رَبِّكَ, کہ ہمیشہ یہ دیکھ ایسی چیز اس بازار سے خرید کہ جب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جائے گا تو وہاں تجھے پسند ہو کہ یہ لے کر کے اپنی پروردگار کی بارگاہ میں جائے. ایسی چیز یہاں سے خرید, یہاں سب کچھ بک رہا ہے, دکانیں ہر چیز کی ہیں, سب کچھ تو نہیں خرید سکتا, کیا خرید یہاں سے؟ کہ وہ خرید کہ جو بات کا سوچ کہ جب اس پروردگار کی بارگاہ میں جاؤں گا تو مجھے کیا اچھا لگے گا, میرے ساتھ کیا چیز ہو, وہ یہاں سے خرید لے اس بازار سے. وَجْعَلْ فِي قَلْبِكَ اِثْنَتَيْن, دو چیزیں اپنے سامنے رکھ, ایک یہ کہ وہ چیز خرید لے کہ جو تیرے پروردگار کے سامنے جب جائے گا تو تجھے پسند ہو کہ وہاں پر تیرے پاس ہو. وَتَنْظُرْ الَّذِي تَكْرَحُهُ أَن يَكُونَ مَعَكَ إِذَا قدمت علی ربک, اور جو چیز تجھے وہاں پر پروردگار کے سامنے بری لگے گی, چھپانی پڑے گی, اس کا کچھ کرنا پڑے گا, وہ یہاں سے نہ خرید. سمپل. جو وہاں پر جا کر کے اللہ کے سامنے دکھا سک اللہ کو اچھل اچھل کے, پروردگار یہ لے کر کے آیا ہوں, وہ خرید لے. جس کو وہاں جا کر کے چھپانا پڑے وہ نہ خرید. بازار ہے, سوق من الاسواق, بازاروں کی طرح دوسرا بازار ہے. وہاں پر کیا دکھا سکتا, اللہ نماز لے کے آیا ہوں تو لے لے نماز یہاں سے, اللہ روزہ لے کے آیا ہوں تو لے لے یہاں سے روزہ. وہاں کیا چھپانا پڑے گا, جھوٹ غیبت تو نہیں لے یہاں سے. سمپل, صاف صاف تیرے سامنے سب کچھ, کھلے ہوئی کتاب کی طرح سے. اب یہاں پر ایک سوال ہے, وہ یہ, انشاءاللہ اسی سوال پر گفتگو آج ختم ہو جائے گی, وہ یہ کہ اس تجارت میں, هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے. پھر خدا کہتا ہے یغفر لکم ذنوبکم, اور اس کے بعد میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا, نصر من اللہ وفتح قریب ذالک فوز العظیم, ساری باتیں ہو گئیں. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس تجارت کے اندر ولی یہ خدا کا کردار کیا ہے, اللہ کے نمائندے کا اس تجارت میں کردار کیا ہے. اللہ کے نمائندے کا کردار اس تجارت کے اندر یہ ہے کہ اللہ کا نمائندہ ایک اس تجارت کو لوگوں کو بتائے, یعنی اللہ کا آتھورائز ڈیلر بن کر کے یہ تجارت لوگوں کو بتائے, دوسرا یہ تجارت خدا سے کر کے لوگوں کو دکھائے. یہ ہے ولی خدا کا کردار. کس طرح سے بتائے, اس طرح سے جس طرح نہج البلاغہ میں امیر مومنان نے بتایا, انہ لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبایعها الا بها, تمہارے نفس کی قیمت جو ہے نا سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے, سستے داموں میں مت بیچنا. کون بتا رہا ہے؟ جو کہہ رہا ہے کہ لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا, اگر میرے آگے سے سارے حجاب ہٹا دیے جائیں نا تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. وہ بتا رہا ہے کہ بالکل تمہیں اپنائیت کے ساتھ بالکل ایکیوریٹ بات بتا رہا ہوں, تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے. اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہو بیچنے کے لیے اور کوئی اس کا اہل آپ کو بتا دے کہ اس گھڑی کی قیمت 10,000 ہے, 9,000 میں مت بیچیے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کم از کم 10,000 لیجیے گا اس کے, آپ بیچیں گے 9,000 میں جا کے؟ جو اہل ہے وہ جو جانتا ہے وہ بتا رہا ہے قیمت, کہ اس کی قیمت یہ ہے. امیر مومنین فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ تمہارے نفس کو کوئی نہیں جانتا, میں بتا رہا ہوں اے انسان تیرے نفس کی کم از کم قیمت جنت ہے, اس سے کم پر مت بیچنا, اگر اس سے کم پر بیچے گا نقصان کرے گا, لاس کی ڈیل ہے. اچھا, لاس کی ڈیل انسان اس وقت کرے جب پروفٹ کی ڈیل ممکن نہ ہو, بھائی کوئی نہیں خرید رہا, وہ ہر وقت خریدنے کے لیے تیار ہے, دن میں, رات میں, آدھی رات میں, صبح میں, ہر وقت خریدنے کے لیے تیار ہے. جب بازار میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تیرے نفس کی قیمت دے رہا ہے تو کیوں تو اس بات پر تلا ہوا ہے کہ سستے داموں نقصان میں بیچے, نہ ہو خدا خریدنے کے لیے تو بیچ جا کر کے کسی کو سستے دام. وہ کہہ رہا ہے دن میں آؤ میں خریدنے کے لیے تیار ہوں, رات میں آؤ خریدنے کے لیے تیار ہوں, آدھی رات کو کھڑے ہو کے نماز شب پڑھو خریدنے کے لیے تیار ہوں, رمضان میں روزے رکھو کسی بھی طریقے سے بیچو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. زیادہ سے زیادہ قیمت لگا رہا ہے پھر بھی تو جا کر کے ادنا داموں میں بیچ رہا ہے. اے انسان انہ لیس لانفسکم ثمن, کوئی قیمت ہی نہیں ہے, ہے ہی نہیں کوئی قیمت, باقی سب اس طرح سے جیسے آپ کو کوئی چلر پر جو ہے وہ آپ سے کوئی چیز خرید لے. لیسا ہے ہی نہیں, کم قیمت نہیں ہے, امام فرما رہا ہے ہی نہیں کوئی قیمت سوائے جنت کی, جنت سے کم میں مت بیچنا ہرگز. دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ ولی خدا نہ صرف بتائے, کیونکہ اگر صرف بتائے گا تو لوگ اس کو کیا کہیں گے, آپ نے کیا ہے, ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ تجارت کریں خدا کے ساتھ, آپ نے خود کی ہے یا نہیں کی. دوسرا کام ولی خدا کا یہ کہ یہ تجارت لوگوں کے ساتھ کر کے دکھائے. اور کس نے کر کے دکھائی یہ تجارت؟ امیر مومنین نے یہ تجارت کر کے دکھائی, کر کے دکھائی یہ تجارت. کس مقام پر کر کے دکھائی؟ قرآن مجید سورہ مبارکہ توبہ آیت کی نشانی 111, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, پروردگار کہہ رہا ہے ہم مومنوں کے نفس اور مومنوں کے مال کے مقابلے میں جنت کو دیتے ہیں. یعنی وہی تجارت جو یہاں بیان ہو رہی ہے وہ وہاں بیان ہو رہی, نفس اور مال لے لیتے ہیں جنت دے دیتے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا الذی بایعتم بہ. اے رسول, ان لوگوں کو جا کر کے خوشخبری سنا دیجئے کہ جنہوں نے یہ ڈیل کی ہے پروردگار متعال کے ساتھ, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, پروردگار جنت کے بدلے دینے کے لیے تیار ہے. پروردگار اپنا سب کچھ جنت تجھے دینے کے لیے تیار ہے, تو اس سے کیا چاہتا ہے؟ تیرا نفس اور تیرا مال دے خدا کی راہ میں, سامنے سے جنت لے, بہترین ڈیل ہے, انجام دے. کیوں کتراتا ہے؟ کیوں اس سے پیچھے ہٹتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پروردگار کہہ رہا ہے ہیں لوگ ایسے, اور کون ہیں؟ دوسری آیت اس کو بیان کرتی ہے, یہ آیت بیان کرتی ہے جس میں خدا کہتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کام کیا ہے. امپوسیبل نہیں ہے یہ ڈیل, یہ لوگوں نے کیا ہے. ان اللہ اشترا, خدا نے خریدا ہے. اس میں خدا خبر دے رہا ہے کہ میں نے خریدا ہے, میں نے مومنین کا نفس اور ان کا مال خریدا ہے اور سامنے سے جنت دی بھی ہے. یہ ایک دفعہ ہم ڈیل کر چکے ہیں, تمہارے لیے پہلی دفعہ پیش نہیں کر رہے. پروردگار کس کے ساتھ کی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں, سامنے سے رضا خدا خرید لیتے ہیں. کس موقع پر نازل ہوئی؟ ہجرت کے موقع پر. کہا کہ جب رسول اللہ نے کہا اے علی میرے بستر پر سو جائیے, سامنے سے کیا سوال کیا. واقعا علی ابن ابی طالب کے جو سوالات ہیں نا رسول اللہ سے, یہ خود ایک کتاب ہونی چاہیے, ایک موضوع ہونا چاہیے. یعنی واقعا جو رسول اللہ کو جانتا ہو وہ رسول اللہ سے سوال کرے تو کس طرح کے سوال ہوتے ہیں. یہاں پہ سوال کیا بنتا تھا؟ رسول اللہ کسی اور کو سلا دیجئے, میں چلا جاتا ہوں ساتھ, آپ کو میری ضرورت پڑے گی فلاں یہ وہ. کہ یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی یا نہیں؟ یہ ہے معرفت رسول, یہ ہے معرفت رسول. ایک جملہ صرف رسول اللہ نے کہا حال. پروردگار کو اتنا پسند آیا علی کا اس نفس کو دینا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا نفس دیتے ہیں. ایک رات کے لیے علی نے اپنا نفس دے دیا, قیامت تک پروردگار کی مرضی کو خرید لیا. ولی خدا کے کام کیا ہے اس تجارت میں؟ دو کام ہیں, ایک بتائے لوگوں کو کہ تجارت کیا ہے, دوسرا ہے تجارت کر کے دکھائے. اور علی ابن ابی طالب نے تجارت کر کے دکھائی. اور پھر یہاں پر انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر یہ تجارت کرنا چاہتے ہو تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے اس تجارت میں. اس تجارت کو آتھورائز ڈیلر کے ساتھ کرنا. اگر قیامت کے دن کچھ سلپ لے کر کے آئے نا, پروردگار یہ میں نے کسی اور کے پاس اپنا نفس اور اپنا مال رکھوایا تھا, خدا کہے گا اسٹیمپ لگی ہوئی ہے یا نہیں؟ کس نے کہا تھا ہمارا رکھوانے کا؟ بتایا نہیں تھا ہم نے ہمارا آتھورائز ڈیلر کون ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے, جاؤ جہنم. بتایا تھا نا ہم نے کہ کون ہے آتھورائز ڈیلر, اس کی اسٹیمپ والا ہونا چاہیے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر یہ روایت سمجھ میں آتی ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ انا التجارت المربحۃ المنجیۃ من العذاب الالیم. اگر یہ پروردگار کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ سلپ ہے کہ جو قیامت کے دن تمہیں کام آئے گی. اگر کسی اور کے پاس اپنا ایمال اور اپنا مال رکھواؤ گے اور قیامت کے دن کلیم کرو گے تو اس دن کوئی بھی کلیم قبول نہیں کیا جائے گا, کیونکہ پروردگار نے بتا دیا ہے کہ یہ وہ میرے آتھورائز ڈیلر ہیں کہ جن کے ذریعے سے میں تجارت کرتا ہوں. پر امیر المومنین فرمایا میں ہوں وہ تجارت, میرے ذریعے سے کرو, میرے پاس رکھواؤ. کوئی اور آپ تم سے لے کر کے کہیں اور جا کر کے کسی اور کو دے دے گا اور ڈوب جائے گا تمہارا مال, اور قیامت کے دن کچھ نہیں ملے گا. یغفر لکم ذنوبکم, اس دن کہو گے پروردگار تو نے کہا تھا گناہ معاف کر دے گا, کہاں ہے گناہ؟ پروردگار کہے گا اس دن نہیں. کس کے پاس رکھوایا تھا ڈیلر؟ کیا کون تھا؟ کس ڈیلر کے پاس رکھوایا تھا؟ ہمارے آتھورائز ڈیلر کے پاس رکھوایا تھا یا نہیں؟ اور یہیں سے وجود امامت پر ایک دلیل اقامہ کی جا سکتی ہے کہ ہر وقت دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا پروردگار متعال کی جانب سے آتھورائز ڈیلر ہونا چاہیے کہ اگر انسان اس کے ساتھ تجارت کرے تو قیامت کے دن کلیم کر سکے. کوئی ہر وقت ہونا چاہیے کوئی. یہ خدا کے عدل کے خلاف ہے کہ ہر وقت کوئی اپنا آتھورائز ڈیلر نہ رکھے. نہیں رکھے گا تو لوگ کہاں سے جا کے خریدیں گے؟ جعلی افراد سے جا کر کے خریدیں گے. بس اصلی کو رکھنا خدا کے عدل کا تقاضا ہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی آتھورائز ڈیلر ہو کہ جو پر انسانوں کو بتائے کہ اگر پروردگار کے ساتھ یہ تجارت کے جو سورہ مبارک صف کی آیتیں بتا رہی ہے حل دلکم علی تجارت, یہ تجارت کرنا چاہے تو آتھورائز ڈیلر ہونا چاہیے. کون ہے آتھورائز ڈیلر؟ ہے کوئی دنیا میں جو یہ کہہ سکے کہ ہم جس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اس کی ڈیل کو قیامت کے دن کلیم کر سکتے ہیں؟ سوائے مکتب اہل بیت کے کوئی آپ کو یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ علی کو دینا ایسے ہے جیسے خدا کو دینا. کوئی نہیں آئے گا آپ کو نظر, کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ ہم خلیفہ مانتے ہیں, مثال کے طور پر بڑا مانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کے ساتھ ڈیل خدا کے ساتھ ڈیل سمجھ کے نہیں کر سکتے, لیکن صرف مکتب اہل بیت ہے جو کہتا ہے کہ اگر علی کے ساتھ ڈیل کی گویا تم نے خدا کے ساتھ ڈیل کی, کیوں؟ کیونکہ آتھورائز ڈیلرشپ انہی کے پاس ہے, اسی کے ذریعے سے جاؤ, کہیں اور سے جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, بھٹک جاؤ گے, جعلی چیز خرید لو گے, ملاوٹ والا مال تمہیں بیچ دے گا, اس رستے سے جاؤ, خالص مال یہی سے ملے گا. یہاں پر مجھے تقریباً ہماری آج کی گفتگو ختم ہو گئی. صرف مساکن طیبہ سے ایک مراد جو مفسرین نے بیان کی ہے وہ کہ چونکہ یہ آیت ایسے افراد کے درمیان نازل ہو رہی تھی کہ جو مکہ کو چھوڑ کر کے آئے تھے اور اپنے گھر کو چھوڑ کر کے آئے تھے, تو پروردگار متعال نے یہاں پر خاص طور پر جنت کے بعد جنت کے گھروں کا اسپیشلی تذکرہ کیا ہے کہ چونکہ تم اللہ کے راستے میں گھر کو چھوڑ کر کے آئے ہو, اپنے گھر بار کو جہاں پر تم پیدا ہوئے, جس شہر میں جو شہر میں رہنا تمہیں اچھا لگتا تھا, وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہو, تو پروردگار نے جنت کا ایک اوورال تذکرہ کیا اور اس کے بعد پھر اسپیشلی یہ تذکرہ کیا کہ وہ مساکن طیبتن, ایک طیب گھر بھی ہم تمہیں جنت میں عطا کریں گے. یہ ایک خاص تذکرہ, کیونکہ جنت میں جنت کی ساری نعمتوں کا تذکرہ ہو گیا تھا, اس میں گھر بھی شامل تھا, گھر کا الگ سے تذکرہ کرنا ہے, بتا رہے کہ پروردگار ان کو ایک خاص نعمت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا کہ جس کی نسبت ان کے دل میں ایک, جس کو کہا جائے کہ چاہتے تھے کہ کیا ہم کیوں چھوڑ کے آ گئے, ہمارا اپنا شہر تھا, ہمارا اپنا گھر تھا, ہمارے خاندان وہاں پہ رہا تھا, ہمارے آبا و اجداد وہاں پہ رہے تھے. پروردگار کہہ رہے ہیں کہ گھبراؤ مت, اس کے بدلے ہم تمہیں جنت میں مساکن طیبتن, ایک پاک اور طاہر گھر وہاں پر آپ کو عطا کریں. بس عزیزان گرامی قدر, یہیں سے میں اسی تجارت کے موضوع سے چند عرائض امام حسن مشتبہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کیا کہا گیا؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. زیارت جامع کبیرہ کے جملے, نبوت کے گھر والوں سلام, ایک ایک جملہ اس کا ایسا ہے کہ واقعی اس پر علماء نے جب تشریح کی ہے تو کئی کئی جلد کتابیں لکھی ہیں زیارت جامع کبیرہ کے جملوں کے اوپر. اہل بیت نبوت یعنی کیا؟ اہل بیت نبی نہیں, اہل بیت نبوت. اہل بیت نبی گمراہ ہو سکتا ہے, اہل بیت نبوت گمراہ نہیں ہو سکتا. نبی کا گھر والا گمراہ ہو سکتا ہے, نوح کی بیوی گمراہ نہیں ہوگی, لوط کی بیوی گمراہ نہیں ہوگی, اہل بیت. پروردگار کہہ رہا ہے یہ اہل بیت نبی نہیں ہے, یہ اہل بیت نبوت ہیں, یہ نبوت کے گھر والے ہیں, یعنی اس مقام اور منصب کے گھر والے ہیں کہ جو ہم نے نبی کو عطا کیا. وَمَعْدِنَ الرِّسَالَةَ, اگر رسالت چاہیے تو یہ رسالت کی کان ہے, جتنی رسالت چاہیے یہاں سے ملے گی, جتنی رسالت چاہیے. جو مین سورس ہے رسالت کا, معدن کسی بھی چیز کا مین سورس ہوتا ہے, کوئلے کا مین سورس کیا ہے؟ معدن. مین سورس کیا ہے رسالت کا؟ پروردگار کہہ رہا ہے مَعْدِنَ الرِّسَالَةَ, یہ جو رسالت کے گھر والے ہیں مین سورس ہیں, یہاں سے رسالت کو. قرآن مجید کی آیت اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, سورہ مبارکہ فتح کی پہلی آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ کس موقع پر نازل ہوئی؟ فتح مکہ. یہ ہمارے یہاں پر ایک غلط العام ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی, یہ آیت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی. چونکہ آیت فتح سے متعلق ہے تو سب سمجھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی. اس آیت کے شان نزول ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی. اب آپ دیکھیں صلح حدیبیہ ہو رہی ہے. صلح حدیبیہ کیا ہے؟ رسول اللہ عمرے کی نیت سے نکلے کہ عمرہ کریں گے, ایک مقام پر پہنچے, کہا کہ جاؤ پیغام پہنچاؤ, ہم عمرے کے لیے آنا چاہتے ہیں. وہاں پر دیر ہو گئی نمائندے کو واپس آنے میں. یہاں پر رسول اللہ نے بیعت رضوان درخت کے نیچے تحت الشجرہ, پروردگار متعال نے حکم دیا اے نبی بیعت لو, بیعت لی. اس کے بعد وہ نمائندہ واپس آ گیا, کہا کہ نہیں یہ کہہ رہا ہے اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے, صلح ہوگی. صلح کے لیے وہاں سے بھی ڈیلیگیشن آیا, یہاں سے بھی ڈیلیگیشن بیٹھا, صلح ہو. صلح کی شرائط کیا تھی؟ ظاہری طور پر ان بائسڈ ہو کر کے آپ صلح کی شرائط کو پڑھیے, رسول اللہ آپ کو اس صلح کے اندر کمزور نظر آئیں گے. صلح کی ایک شرط یہ ہے, اگر مدینہ سے کوئی مسلمان مکہ چلا جائے گا تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا, لیکن مکہ والا کوئی مدینہ آ جائے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا. برابری کی سطح پر صلح نہیں ہو رہی. یہ نہیں کہ وہ آئے گا تو ہم بھی واپس کریں گے, ہمارا جائے گا تو وہ بھی واپس کریں گے. نہیں نہیں, ہمارا آئے گا تو آپ واپس کریں گے, آپ کا آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. رسول اللہ نے کہا قبول ہے. مسلمانوں کا یا رسول اللہ یہ کیسی ظالمانہ شرطوں پر آپ صلح کر رہے ہیں. رسول اللہ نے کہا نہیں قبول ہے, آپ اس سال حج عمرہ نہیں کریں گے, آپ اگلے سال آئیں گے, اتنے دن رہ سکتے ہیں, اتنے دنوں سے زیادہ نہیں رہ سکتے. آپ جب اگلے سال مکہ آئیں گے کوئی اسلحہ ساتھ لے کر کے نہیں آئیں گے, ہاتھ خالی کرنے والی بات ہے اگلے آدمی کے. رسول اللہ نے کہا سب قبول ہے. اور پھر پروردگار نے کہا ان فتحنا لك فتح مبینا, اے حبیب الصلح کے ذریعے سے ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی. پروردگار کہاں ہے فتح؟ ساری ان کی ظالمانہ شروط کو رسول اللہ نے قبول کر لیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان فتحنا لك فتح مبینا, کھلی ہوئی فتح دی. اس مقام سے آپ سمجھے کہ صلح دراصل ہوتی کیا ہے. صلح ہمیشہ, اب ایک چیز میں یہاں پر کلیئر کرتا چلوں, ہمارے یہاں پر معاشرے کے اندر بہت غلط الام ہے. ہم کہتے ہیں قیام امام حسین اور صلح امام حسن. قیام اور صلح آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے, جنگ اور صلح آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. قیام امام حسین یعنی امام حسن نے قیام نہیں کیا, نہیں, صلح بھی ایک طرح کا قیام ہے اور جنگ بھی ایک طرح کا قیام ہے. جنگ اور صلح آپس میں اپوزٹ ہیں, دونوں قیام کے مصادیق میں سے. اس لیے قیام امام حسین اور صلح امام حسن کا مقابلہ نہیں ہے, جنگ امام حسین اور صلح امام حسن. اور دونوں کا جو دونوں کس کام کو انجام دے رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں قیام کر. قیام کیا ہوتا ہے؟ قیام ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. جو آپ کا مقصد اور ہدف ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ قیام کرتے ہیں. ہدف کیا تھا؟ اب آپ آئیے دونوں مقامات پر آ کر کے ہدف دیکھیں. کفار کا ہدف کیا تھا صلح حدیبیہ کے وقت, اور بنی امیہ کا ہدف کیا تھا صلح امام حسن کے وقت. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان دونوں صلح نے ان دونوں اہداف کو کس طرح سے تباہ کیا. تم کو سمجھ میں آئے گا کہ اصل قیام امام حسن, صلح امام حسن کی حقیقت کیا ہے, جو ایک طرح کا قیام ہے. وہاں پر ان کا ہدف کیا تھا؟ ان کا ہدف یہ تھا کہ دین اسلام کو بطور آفیشل مذہب نہ قبول کرے. ان کا ہدف یہ تھا. وہ کہتے تھے آفیشل قبول کریں گے تو بیٹھ کے بات کرنا پڑے گی. آپ جب سامنے والے کو بلاتے ہیں, آئیے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آپ اس کو, اس کے وجود کو قبول کر رہے ہیں نا, کہ وہ کچھ ہے معاشرے میں. جب حکومت بلاتی ہے آپ احتجاج کرتے ہیں, آئیے ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, پہلی کامیابی آپ کی کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کے وجود کو اس نے تسلیم کر لیا, آپ کو بلا لیا, آپ سے بات کرنے کو تیار ہے. کفار کا ہدف کیا تھا اس وقت؟ کفار کا ہدف یہ تھا کہ وہ اسلام کو آفیشل دین کے طور پر قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. دلیل کیا ہے؟ کبھی بھی قرآن مجید میں کفار نے یہ نہیں کہا رسول اللہ کو کہ آپ کا دین باطل دین ہے. انہوں نے کہا جادو ہے, یہ جادو کرتا ہے, یہ مجنون ہے. یعنی اصلا دین کے ڈومین میں ہی نہیں آنے دینا چاہ رہے تھے اسلام کو. وہ چاہ رہے تھے اسلام دین ہی نہیں ہے, یہودیت دین ہے, مسیحیت دین ہے, ہم اس سے بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن یہ تو دین ہی نہیں ہے. جو دین نہیں ہے اس سے ہم کیوں بات کریں؟ پروردگار نے کہا صلح کے ذریعے سے ان کو قبول کرواؤ کہ یہ دین ہے. جب تم نے قبول کروا لیا, تمہاری فتح کا آغاز یہاں سے ہو گیا. یعنی اب اس نے تمہیں رسمیت آفیشلی تمہیں قبول کر لیا کہ تم ایک دین ہو. جب اس نے قبول کر لیا تو اب بات بھی ہوگی, جنگ بھی ہوگی, مذاکرات بھی ہوں گے, آپس میں ڈیلیگیشنز بھی آئیں گے جائیں گے. جب تک وہ آپ کو آفیشلی قبول نہیں کرے گا تب تک کچھ نہیں ہوگا. کہ جو شروط رکھتا ہے رکھنے, تو قبول کرواؤ اپنے آپ کو. رسول اللہ نے صلح کے ذریعے سے ان کے ہدف کو پارا پارا کر کے رکھ دیا کہ صلح کرو. ایک دو سال مسلمانوں پر بہت سخت گزرے, لیکن اس کے بعد جو فتح مکہ ہوئی تو مسلمانوں کو پتا چلا کہ اس صلح کی اصل حقیقت کیا تھی. کہ اس کے باوجود کہ ساری شرائط انہوں نے رکھی تھی, جیسے ہی ایک شرط توڑی, اب رسول اللہ نے وہاں پر مکہ پر حملہ کیا, فتح مکہ ہوئی. اور جیسے ہی فتح مکہ ہوئی, اب کوئی نہیں تھا دنیا میں جو یہ کہے کہ رسول اللہ نے تجاوز کیا ہے مکہ پر. کیوں؟ کیونکہ پہلے ہم نے پرامن کوشش کی تھی, تم نے اس کوشش کو توڑا. یعنی دراصل تاریخ میں اپنے چہرے کو صاف کرنے کا نام صلح ہے. کہ کوئی نہ کہہ سکے کہ پرامن کوشش نہیں ہوئی تھی, اس طرف والے جنگ چاہتے تھے. اب آئیے اور آپ آ کر کے اسی ایٹموسفیئر کو محسوس کیجئے امام حسن کے زمانے میں. پروپیگنڈا کیا ہے؟ علی کو بہت جنگ پسند ہے, علی بہت جنگجو ہے, علی کو صرف جنگ کرنا آتی. اور آپ یہ دیکھیے, جا کر کے آ کر کے کہا ہے امیر المومنین سے کہ اے علی آپ جنگجو ہیں, حکومت کرنا آپ کا کام نہیں, آپ کو حکومت کرنا نہیں آتی, آپ کا کام جنگ کرنا. اس مقام پر میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ ایک بات پیش کر دوں آپ کی خدمت میں, کہ بعض مقامات پر اہل سنت کے بعض نظریات ہمارے تشیع کے اندر اس طرح سے انجیکٹ کیے گئے ہیں کہ ہم غیر محسوس انداز میں ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے نظریے کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ اہل سنت اکثریت چونکہ ہمارے یہاں پر اہل سنت کی ہے, تو اس وجہ سے یہ پیش آتا ہے کہ چونکہ ان کے یہاں جو چیز پائی جاتی ہے اہل بیت سے متعلق, وہ جو بھی کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں محبت اہل بیت میں کہہ رہے ہیں, اس کو اپنے قبول کر لیتے ہیں. اب دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. एक रिवायत की जो गड़ी हुई रिवायत है, हमारे यहाँ पर हमारे मनावे मौजूद नहीं है, अहले सुन्नत के यहाँ मौजूद है, क्या रिवायत है? कि रसूल अल्लाह ने फरमाया हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। ये रिवायत एक खास नजरिए के तहत और फिक्र के तहत लिखी गई, वो क्या थी कि रसूल अल्लाह सुलह पसंद थे इसलिए हसन भी सुलह पसंद है, और अली जंगजू थे इसलिए हुसैन भी जंगजू है। ये एक फिक्र के तहत लिखी गई कि रसूल अल्लाह और अमीर, एक तरफ अमीर मोमिनीन इमाम हुसैन को किया, दूसरी तरफ रसूल अल्लाह इमाम हसन को किया, कि इनका तरीकेकार और था, इनका तरीकेकार और था। हम इसके कायल नहीं है कि इनका तरीकेकार और था, इनका तरीकेकार और था। हम कहते हैं जब मर्जी परवरदिगार ये तरीका था तो इनमें से जो भी होगा वो ये तरीका इख्तियार करेगा, और जब मर्जी परवरदिगार वो तरीका हो तो इनमें से जो भी हो वो तरीका इख्तियार करेगा। हमारा नजरिया ये, बाज मुकामात पर मोमिनीन बाज ऐसी चीजों को लिखते हैं इश्तेहारात में कि जिसका डायरेक्टली मतलब ये नहीं होता, लेकिन वो उसमें उसी फिक्र की बू आ रही होती है। इससे इज्तनाब करना चाहिए, हमारा अकीदा नहीं। हम इनको मंसूस में अल्लाह अल्लाह की जानिब से नुमाइंदा मानते हैं। हम इनमें से ना किसी के लिए अमन पसंदी के कायल है, ना किसी के लिए जंग पसंदी के कायल है। मिसाल के तौर पर बाज दफा लिखा जाता है इमाम अमन का मातम इमाम हसन के लिए। इमाम अमन का मातम यानी क्या? यानी इमाम हुसैन जंग चाहते थे, अनारकी चाहते थे। हमारा अकीदा यह है कि ये मंसूस मिन अल्लाह अल्लाह के नुमाइंदे। अगर हसन की जगह हुसैन होते सुलह का एक नुक्ता इधर से उधर नहीं होता, और अगर इमाम हुसैन की जगह इमाम हसन होते जंग का एक वार इधर से उधर नहीं होता, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से नुमाइंदे, मर्जी खुदा के मुताबिक चलते हैं, इनकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। ये नहीं है कि इनमें से एक पोलाइट है तो दूसरा बहुत ज्यादा जंगजू है, ये हमारा नजरिया नहीं है। ये वहां से जो नजरिया है कि जो हमारे यहां पर इंजेक्ट किया जाता है बाज दफा। अब आप इस सुलह को आकर के देखिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, इमाम उनका काम क्या था, प्रोपेगेंडा क्या था? का देखो अली ने पहले जंगें की, तुम सबको मालूम है कहां, जब खिलाफत आई कोई जंग हुई नहीं, मुसलमानों के दरमियान कोई जंग नहीं हुई। जैसे ही अली खलीफा बने 4.5 साल में 3 जंगें हुई, जंगे सिर्फ इन 1.5 साल चली। देखो कितने जंगजू हैं अली और अली के बच्चे। यह था प्रोपेगेंडा। इस प्रोपेगेंडे का जवाब इमाम हसन ने किस तरह से दिया? का आओ पुरामन कोशिश करते हैं दोबारा से इस्लाम को ट्रैक पर लाने की, हमारे मुताबिक नहीं तुम्हारे मुताबिक ट्रैक पर लाने की, क्योंकि हमारे मुताबिक तो अली इब्न अबी तालिब रसूल अल्लाह के बाद खलीफा और इमाम है। तुम्हारे मुताबिक तुम्हारा मेयार क्या है, तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है? का हमारा स्टैंडर्ड यह है कि जिसको मुसलमान अपने इजमा के साथ मुश्तरका तौर पर जिस पर मुत्तहिद हो जाए वो खलीफा है। ठीक है, तुम्हारा स्टैंडर्ड यह है, आओ अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक सुलह करो कि मुआविया अपने बाद किसी को खलीफा नहीं बनाएगा। ये क्या था? ये उस बनू उमैया की सालों की ख्वाहिश का अंजाम था और उसकी मौत थी कि जो अपने दिल में लिए हुए थे कि हम रसूल अल्लाह के खिलाफत को मौरूसियत में तब्दील कर देंगे। इसको इमाम हुसैन ने कैसे उसका मुकाबला किया? सुलह के जरिए से। आओ लिखो कि अपने बाद किसी को खलीफा नहीं बनाओगे, लिख के दो। यानी इनका मुकम्मल मंसूबा, अब यहां पर फिलहाल चूंकि मौका नहीं है मैं आपके सामने रिवायात बयान करूं, कि अबू सुफियान एक मीटिंग में, शाम में एक मीटिंग हो रही है, अबू सुफियान आया, मीटिंग हो रही थी, आखिर में नाबीना हो गया था। रिवायत इस तरह से है कि उसने कहा किसी से कि कोई बनी हाशिम का कोई तो नहीं बैठा, तो उसको किसी ने कहा कि नहीं बनी हाशिम का कोई नहीं है इस मीटिंग के अंदर। कहा कि भाई सारे मनसबों पर अपने लोग लगाओ, अब ये किसी सूरत दोबारा बनी हाशिम के पास नहीं जानी चाहिए। यह था मनसूबा। इस मंसूबे के खिलाफ इमाम हसन ने क्या किया? वो लोगों को बेवकूफ बना रहा था। क्या कह रहा था? हम मुसलमानों की इस्लाह चाहते हैं, हसन नहीं होने देते। इमाम ने कहा आओ मैं इस्लाह चाहता हूं, तुम्हें वक्त देता हूं, तुम्हारी मौत तक तुम्हारे पास इस्लाह करने का टाइम है, इस्लाह करके दिखाओ, लेकिन अपने बाद किसी को नहीं बनाओगे, लिख के दो। यानी सामने सुलह का नाम अकब नशीनी नहीं है, बल्कि सुलह का नाम किसी और रास्ते से दुश्मन के हदफ को नाकाम करना है। सुलह का नाम ये, सुलह का मतलब ये नहीं कि इंसान अपने हक से पीछे हट जाए, नहीं, सुलह का मतलब ये कि हम किसी और रास्ते से तुम्हारे हदफ को, जो तुम्हारा असल मकसद है, जो तुम्हारा बेसिक जो मकसद है, उसको हम नाबूद करके रख देंगे। तुम्हारा बेसिक मकसद क्या है? तुम इस खिलाफत को मौरूसियत बनाना चाहते हो, चाहते हो बनी उमैया में नस्ल दर नस्ल चलती रहे। ठीक, हम तुम्हारे प्रोपेगेंडे का जवाब इस तरह से देंगे कि हम सुलह पसंद है, हम अमन पसंद है, आओ आकर के बैठो, सुलह करो, और सुलह करने के बाद सुलह की एक्सपायरी डेट रखेंगे। अच्छा, आजाद सुलह नहीं की इमाम ने, इमाम ने नहीं कहा कि सुलह अब सुलह हो गई तो मिसाल के तौर पर हम अपना हथियार डाल देते। बाज जो कहते हैं ना कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सुलह करना इस बात पर दलील है कि तरफ मुकाबिल हक पर था, ये जो बात बाज मुकामात पर टीवी पर भी ये बात पेश की जाती है کہ امام حسن نے جس سے صلح کر لی آپ کو اس سے کیا پرابلم ہے, تو رسول اللہ نے جس سے صلح کر لی اس سے بھی کوئی پرابلم مت رکھیے, کفار سے بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے, رسول اللہ نے صلح کی تھی. اگر صلح کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا پرابلم ختم ہو گیا اس کے ساتھ, تو رسول اللہ نے کفار کے ساتھ صلح کی تھی, کفار کے ساتھ بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. صلح کا مطلب پہلے ٹھیک کیجیے. صلح کا مطلب کیا ہے؟ صلح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے حق سے دستبردار ہو رہے ہیں, صلح کا مطلب یہ ہے کہ کسی بڑی مصلحت کی خاطر ایک قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اس پیچھے ہٹنے کے ذریعے سے تمہارے اصل ہدف پر وار کر رہے ہیں, تمہاری بیس گرا رہے ہیں, تاکہ جب حسین ابن علی قیام کریں, اور آپ تاریخ کو جا کر کے دیکھیے جب امام حسین نے قیام کیا کسی نے اٹھ کر کے یہ نہیں کہا کہ حسین کیا کر رہے ہو غلط کر رہے ہو, سب نے کیا کہا مولا مارے جائیں گے, کسی نے یہ نہیں کہا غلط کر رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ 20 سال کے اس صلح کے پیریڈ کے اندر سب کے لیے واضح ہو گیا تھا کہ یہ جو اس وقت 20 سال پہلے امن کا لبادہ اوڑھ کر کے اور امن اور صلح کی نقاب ڈال کر کے آئے تھے امن اور صلح کرنے کے لیے, انہوں نے شروط میں سے کسی بھی ایک شرط پر عمل نہیں کیا. ان کا چہرہ کس نے واضح کیا؟ صلح امام حسن. یعنی امام حسن کے دو بنیادی کام تھے, بس میں آخری بات, ایک امام نے کیا بنیادی کام کیا, ایک امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چہرے پر سے نقاب ہٹا دی, اور اسی روش کو امام حسین نے کنٹینیو کیا. امام حسین کے کربلا کا مرحلہ 60 ہجری میں ہے, رسول امام حسن کی وفات 50 ہجری میں, 10 سال امام حسن نے اسی پالیسی کو کنٹینیو کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ پالیسی ہم نے اس کی ایکسپائری ڈیٹ طے کی, ہم ایکسپائری ڈیٹ تک کوئی کام نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر ہم نے ایکسپائری ڈیٹ تک کام کیا تو کیا کہا جائے گا؟ آپ نے صلح توڑی. ایکسپائری ڈیٹ تک مہلت ہے, جاؤ. ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے؟ معاویہ کا مرنا. ایکسپائری ڈیٹ تک مہلت ہے, جو کر سکتے ہو کرو, جتنا تم کرتے چلے جاؤ گے اتنا تمہارا چہرہ واضح ہوتے چلا جائے گا, اور جب چہرہ واضح ہو جائے گا اور پھر جب حسین ابن علی آ کر کے قیام کریں گے تو پھر اب کوئی نہیں ہے جو آ کر کے کہے مولا غلط کر رہے ہیں, اس کے مقابل پر نہیں کھڑے ہو, یہ بہت اچھا انسان ہے تو صلح چاہتا ہے تو امن چاہتا ہے, کسی ایک نے آ کر کے نہیں کہا. کیوں؟ 20 سال میں یہ جو صلح پسندی امن پسندی, ہم معاشرے کی صلح چاہتے ہیں, ہم جنگ نہیں چاہتے, علی جنگ چاہتے ہیں, جتنا پروپیگنڈا تھا 20 سال کی صلح کے نتیجے میں, یہ سارا کا سارا پروپیگنڈا امام حسن اور امام حسین نے خاک میں ملا کر کے رکھ دیا. دوسرا کام کیا کیا؟ دوسرا کام کیا؟ افراد کی تربیت. ایک ایسا کیڈر تربیت کرنا پورے عالم اسلام کے اندر کہ جب ہم آواز دیں تو یہ پورا کیڈر نکل کر کے آ جائے. اس کام کے لیے دو کام کیے امام نے, ایک دسترخوان امام حسن, دوسرا حج. کیا تھے دو کام؟ میں ایک بہت آسان سی مثال دیتا ہوں, میری بات بہت آسان ہو جائے گی. اب جاتے ہیں مشہد زیارت کے لیے, آپ گئے حرم میں زیارت کی, زیارت کرنے کے بعد پہلا خیال ذہن میں کیا آتا ہے؟ زیارت کر لی, زری پر آپ نے آرام سے پہلی زیارت ہو گیا, پہلا خیال کیا آتا ہے؟ واپس آ کے کاروان سالار سے لوگ پہلا سوال کیا پوچھتے ہیں؟ دسترخوان کا ٹکٹ کہاں سے ملے گا, ہے یا نہیں؟ امام حسن یہ کیا ہے, یہ پالیسی کیا ہے؟ اچھا اگر کھلانا ہے مقصود, امام حسن پیک کریں کھانا اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو جائیں, یہ لو سب کو کھانا, التماس سے دعا, ہمارے لیے دعا کرنا, یہ ہے؟ یہ نہیں تھا سلسلہ. سلسلہ کیا تھا؟ آؤ. کہاں پر آؤ؟ اس گھر میں آؤ کہ جو علی و فاطمہ کا گھر ہے, بیٹھو دسترخوان پر اور بیٹھ کر کے یہاں پر کھانا کھاؤ. اب آپ سوچیں مثال کے طور پر کہ جو افریقہ سے حج کرنے جاتا ہوگا, رسول اللہ کے قبر کی زیارت کے بعد پہلا خیال اس کے ذہن میں کیا آتا ہوگا؟ رسول کا نواسا ہے جو دسترخوان کھلاتا ہے, وہاں جانا ہے. اب یہ جب وہاں پر جائے گا دسترخوان کھانے کے لیے, تو صرف کھانا نہیں کھا رہا, امام حسن کے اخلاق کو دیکھ رہا ہے, امام حسین کو دیکھ رہا ہے, حضرت عباس کو دیکھ رہا ہے, بنی ہاشم کے جوانوں کو دیکھ رہا ہے. یہ تربیت کا ایک مرحلہ ہے, کیڈر ہے کہ جو تیار ہو رہا ہے اس دسترخوان سے کہ اب یہ افریقہ والا جو واپس جائے گا یہ محب اہل بیت ہو کر کے جائے گا, یہ جا کر کے اپنے خاندان کو محب اہل بیت کرے گا, اگلے سال اپنے بھائی کو کہے گا تم حج پر جاؤ ضرور جانا, وہ رسول اللہ کا نواسا دسترخوان کھلاتا ہے, اگلے سال اس کا بھائی آئے گا, اس کے اگلے سال اس کا کوئی کزن آئے گا, اس کے اگلے سال کوئی اور آئے گا. یہ آہستہ آہستہ محبت اہل بیت کا جال ہے جو پورے اسلامی معاشرے کے اندر بنایا جا رہا ہے. کس کے مقابلے میں؟ اس دشمن کے جمعے کے نماز کے پروپیگنڈے کے مقابلے میں, کہ دشمن اتنی مشینری اور اتنا پیسہ خرچ کر کے علی ابن ابی طالب کے خلاف جمعے کے خطبوں میں سب و شتم کروائے گا. امام حسن کا دفاع کا طریقہ کیا ہے؟ کہ بہت ہی آرام سے پورے اسلامی معاشرے کے اندر اس دسترخوان کے ذریعے سے محبت اہل بیت کا جھال پھیلا رہے. ایک دوسرا کام کیا کیا؟ کثرت کے ساتھ حج کیا, اور حج کا طریقہ کار عجیب ہے. آپ میں سے 3-4 بھائیوں کو حج پہ جانا ہو تو آپ ایک قافلے میں جائیں گے, الگ الگ قافلے میں جائیں گے؟ سب یہ کہیں گے ایک قافلے میں جائیں گے تاکہ ساتھ رہے, ایک ساتھ رہے. تاریخ کا جملہ ہے بنی ہاشم الگ الگ قافلوں میں حج کیا کرتے تھے. کیا تھا یہ؟ سمجھیے کہ مدینہ سے نکلا یہ قافلہ مکہ جائے گا, مکہ کے بعد عرفات, مزدلفہ, منا, دوبارہ مکہ آئے گا, دوبارہ مدینہ آئے گا. ایک بنی ہاشم کا کوئی فرد ان کے درمیان ہوگا, اس کی عبادت کو دیکھے گا, اس کے اخلاق کو دیکھے گا, اس کی سیرت کو دیکھے گا, اس کے کھانے پینے کے انداز کو دیکھے گا. نہیں ہو سکتا کہ 15 دن 20 دن امام حسن, امام حسین, حضرت عباس کسی قافلے کے ساتھ رہیں اور وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. وہ متاثر ہوگا. اس کا مطلب اب یہ جو 50 افراد کا کاروان ہے جس میں امام حسن گئے تھے, یہ محب اہل بیت ہو گیا. کہ اگلے سال اب اس کاروان میں نہیں جاتے تھے, اگلے سال کسی دوسرے کاروان میں جاتے تھے. یہ جب واپس جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ واپس جائے گا تو محبت اہل بیت کا پیغام لے کر کے جائے گا. اس کا نتیجہ آپ کو کہاں پر نظر آیا؟ کہ جب امام حسین شہید ہو گئے, اور امام حسین کے شہید ہونے کے بعد, مثلا مثال کے کوفہ, مکہ, مدینہ, ان کو تو معلوم تھا کہ امام حسین نے قیام کیا, لیکن جو دور دراز علاقے تھے ان تک یہ پیغام نہیں پہنچا تھا, کیونکہ 8 ذی الحج کو امام نے مکہ چھوڑا اور پہلی دوسری محرم کو تو امام کا محاصرہ ہو گیا تھا. 15-20 دن میں یہ پیغام نہیں پہنچا. پیغام پہنچتا, وہاں سے لوگ مدد کے لیے آتے, یہ اس وقت کے اعتبار سے پاسبل نہیں تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ اس محبت اہل بیت کے پھیلائے ہوئے جال کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہی عالم اسلام میں یہ خبر ملی کہ حسین ابن علی کو قتل کر دیا گیا ہے, پورے عالم اسلام سے اس وقت کی حکومت کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئی. اور کربلا کے بعد بنو امیہ کی حکومت نہیں ٹک سکی, کیونکہ کبھی یمن سے انقلاب, کبھی مصر سے, کبھی اردن سے, کبھی افریقہ سے, کبھی شام سے, کبھی عراق سے, کبھی مدینہ میں, کبھی مکہ میں, نہیں اپنی حکومت کو قائم کر سکے. یہ سارے کام پوری اسلامی مملکت میں کن لوگوں نے انجام دیے؟ ان لوگوں نے انجام دیے جو اس 20 سالوں کے اندر 10 سال امام حسن کے ذریعے اور 10 سال امام حسین کے ذریعے دسترخوان اور حج کے ذریعے تربیت پائے تھے. یہ وہ جال تھا جو پھیلایا تھا امام حسن امام حسین نے, یہ وہ کیڈر تھا جو تربیت کیا تھا, یہ وہ خواص تھے جو تربیت کیے تھے. ہر سال حج پر جاتے تھے منا کے میدان میں, ہر سال ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا تھا, ہر سال اصحاب کو بلاتے تھے, مختلف جگہوں کے ڈیلیگیشنز کو بلاتے تھے, ان سے ملتے تھے, ان سے بات کرتے تھے, اور ہر ایک آتا تھا. کیونکہ مثال کے طور پر ابھی پتہ چل جائے تو لسیستانی حج پر آئے ہوئے تو ہم میں سے ہر ایک نہیں منا کے میدان میں ڈھونڈتا پھرے گا کس خیمے میں. اس زمانے میں کسی کو پتہ چل جائے رسول اللہ کا نواسا آیا ہوا ہے, وہ جو آیا ہے افریقہ سے, وہ نہیں ڈھونڈتا پھرے گا کس خیمے میں. وہ آتا تھا, ملتا تھا, جب ملتا تھا پیغام منتقل ہوتا تھا, یہ پیغام لے کر کے جاتا تھا. وہاں اس کا خانوادہ محب اہل بیت ہوتا تھا, اس کے رشتہ دار ہوتے تھے, اپنے رشتہ داروں کو بتاتا تھا جاؤ منا کے میدان میں ڈھونڈنا کہ حسن کس خیمے میں. اگلے سال اس کا بھائی آتا تھا. یہ 20 سال کا ایک کنٹینیوس پروسیس تھا کہ جس کے نتیجے میں امام حسن نے جو بنی امیہ کا بنیادی ترین ہدف تھا کہ ہم اس خلافت کو قیامت تک موروثیت میں تبدیل کر کے رکھ دیں گے, کربلا کے بعد 40 برس کے اندر اندر یہ ہدف ان کا ناکام ہو کر کے رہ گیا اور پوری امت مسلمہ نے ان کے خلاف قیام کیا. یہ ہے صلح امام حسن و قیام امام حسین کا نتیجہ, کہ وہ جو چاہتے تھے کہ ہمیشہ رسول اللہ کی مسند پر قابض ہو جائیں اور غاصب ہو جائیں, اس کو امام حسن نے اور امام حسین نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کے منصوبے کو. آج کی شب بہت بابرکت شب, واقعا بہت بابرکت شب. اگر پروردگار آج کی شب دعاؤں کو قبول کر لے امام حسن مشتبہ کے صدقے سے, تو واقعا انسان کے لیے بعید نہیں ہونا چاہیے تصور. کیونکہ آپ تصور کریں, یعنی واقعا ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ تصور کریں, تو آپ کو آج کی شب کی عظمت کا اندازہ ہوگا. وہ رسول کہ جس کو پتھر مارے گئے ہوں, وہ رسول کے جس کے پشت پر اونجڑیاں رکھی گئی ہوں, وہ رسول کے جس پر کچرا پھینکا گیا ہو, وہ رسول کے جس کو ساحر و مجنون کہا گیا ہو, جب اس کے گھر میں پہلی خوشی آئی ہوگی اس کا دل کتنا خوش ہوگا. آج اتنی خوشی کا دن ہے فاطمہ زہرا کے گھر میں, امیر المومنین کے گھر. وہ فاطمہ کے جو اب تک اذیتوں میں ہے, مکہ کی اذیتیں, مدینہ کی اذیتیں, گھر میں فاقے, جنگوں کا ماحول ہے, اس ساری مشکلات, جنگ بدر, جنگ احد کے بعد امام حسن کی ولادت ہوئی ہے, اس سارے ماحول کے اندر فاطمہ زہرا کے یہاں بیٹے کی ولادت ہو رہی ہے. بی بی فاطمہ کتنی خوش ہوں گی آج کے دن, امیر المومنین کتنے خوش ہوں گے, کسی بڑے سردار کے یہاں پر جانشین آ جائے کتنا خوش ہوتا ہے. آج ابو طالب کے گھر میں جانشین آیا, خدیجہ کبرا کے گھر میں جانشین آیا. واقعا ایک عجیب کاروایت کا جملہ ہے کہ امام حسن کی ولادت ہوئی, لے کر کے آئے رسول اللہ کے پاس, رسول اللہ نے ہاتھ میں لیا کہ واپس لے جاؤ, سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے لاؤ. مستحب ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو سفید کپڑے میں لپیٹا جائے. کنیز لے کر کے گئی, سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے لائے, رسول اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا. اور واقعا کیا خوشی کا ماحول ہے, مسکرا کر کے علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھا کہ یا علی اس کا نام کیا رکھا ہے. امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ آج تک میں نے کبھی کسی کام میں آپ پر سبقت لی ہے, میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں, آپ نام رکھیں. جب یہ کیفیت ہو جائے امام کی اطاعت کی تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ میں نے بھی کبھی خدا پر سبقت نہیں لی, نام خدا رکھے گا. تم اپنی مرضیوں کو نبی کی مرضی کے حوالے کرو، نبی تمہاری مرضی کو خدا کی مرضی کے حوالے کرو. میں نام نہیں رکھوں گا، خدا نام رکھے. فرشتہ نازل ہوا کہ ہارون کے بیٹے شبر کے نام پر اس کا عربی ترجمہ حسن کر کے اس کا نام حسن رکھا جائے. اس طرح سے مولا کا نام رکھا گیا. آئیے آج کی اس بابرکت شب میں جب رسول اللہ کے گھر میں پہلی خوشی ہے، کوئی عام دنیا کا نانا ہوتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے جب اس کے یہاں نواسا پیدا ہوتا ہے، آج رحمت للعالمین کے گھر میں نواسا پیدا ہوا ہے. آئیے آج پروردگار متعال کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں. پروردگار بحق محمد و آل محمد، آج کی شب کے صدقے میں پروردگار ہماری خالی جولیوں کو بھر دے. پروردگار جو مشکلات پریشانیاں مومنین اپنے دلوں میں لے کر کے آئے ہیں، امام حسن کے صدقے میں، کریم آل ابا کے صدقے میں، تمام تر مومنین کی تمام تر مشکلات و پریشانیوں کو حل فرما. پروردگار ہماری زندگیوں کو نور قرآن و اہل بیت سے منور فرما. پروردگار ہماری قبر کو نور قرآن و اہل بیت سے منور فرما. قیامت کے دن ہمارے وجود کو نور قرآن و اہل بیت سے منور فرما. پروردگار تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، اس دنیا میں قرآن و اہل بیت کا راستہ، آخرت میں قرآن و اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جو ہم نے اعمال انجام دیے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، قابل نہیں ہے پروردگار تیرے بارگاہ میں وہ اعمال، لیکن آج کی شب کے صدقے میں، امام حسن مجتبیٰ کے صدقے میں پروردگار ان تمام تر عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں بھرپور انداز میں عبادت کے ذریعے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ محبت امام حسن مجتبیٰ کو، ان کے آبا و اجداد کی محبت کو، ان کے بچوں کی محبت کو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں قائم و دائم فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں اپنے بچوں کی صحیح دینی اسلامی مہدوی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار یہ جو امام حسن پر آنسو بہاتے ہیں، امام حسن کے بچوں پر آنسو بہاتے ہیں، پروردگار اگر ان کی زندگیوں میں کوئی مشکلات ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں، پروردگار جیسے بھی ہیں تیرے اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں، پروردگار ان کی محبت کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت کو سوار دے. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، فرزند امام حسن مجتبیٰ، امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو، ہمارے بچوں کو ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے. برحمتک یا ارحم الراحمین، بجاہ النبی الامین و آلہ الطیبین الطاہرین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی